العالمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود على محمد وعلى محمد. بار دیگر درود بھیجیں محمد و آل محمد. محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
صلوات محمد وآل محمد صلوات.
اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجاه محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو اپنی مختلف اوصاف کا مظہر قرار فرمایا ہے. اب اس کائنات کے کسی بھی ذرے کو اٹھا کر دیکھیے تو اس میں پروردگار عالم کی خالقیت نظر آئے گی، پروردگار عالم کی حکمت نظر آئے گی، اس کی تدبیر کو آپ دیکھ پائیں گے. اسی طریقے سے پروردگار عالم کی قہاریت، جباریت اور اس کے عظیم الشان قدرت کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے اسی کائنات کے مختلف ذرات میں. لہذا اس کائنات کا ہر بدلتا ہوا پہلو در حقیقت خالق کی ایک صفت کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے، یا ایک سے زیادہ اوصاف کی. کائنات کا تبدیل ہونا تا پروردگار عالم کی صفات کی نشانی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اِلِ وَالنَّهَارِ آیاتٌ لِّأُولِی الْأَلْبَابِ، فرماتا ہے کہ دن اور روز کے، شب و روز کے تبدیل ہونے میں، سورج کا نکلنا اور ڈوب جانا، ان تمام میں پروردگار عالم کی وسیع نشانیاں موجود ہیں. اسی طرح یہ طبیعی سانحات کے جو پیش آتے رہتے ہیں اور ایک سانحہ جو کل پیش آیا، ان تمام کے اندر خالق متعال کی عظیم الشان نشانیاں موجود ہیں. یہی طبیعی زندگی، یہی فزیکل لائف ہماری، یہی کبھی پروردگار عالم کی قدرت کے ذریعے سے ہمارے لیے آسانی میں تبدیل ہوتی ہے، اور کبھی یہی سب کچھ ہمارے لیے مشکل اور ممکن ہے کسی قوم کے لیے عذاب، قوم کے لیے امتحان اور مختلف پہلو حاصل ہوتے رہیں. ایک حادثہ ممکن ہے کسی کے لیے عذاب بنے، وہی حادثہ ممکن ہے کسی کے لیے امتحان بنے، وہی حادثہ ممکن ہے کسی کی ترقی کا سبب بنے، اور وہی کسی کی تنزلی کا سبب بنے. واقعی کربلا ان تمام کے معاملے میں بہترین مثال ہے. جو کہتے ہیں ایک نیچرل فنومینا نہیں ہے، انسانوں کی طرف سے پیش آیا ہوا ایک حادثہ ہے، لیکن مختلف اس سے نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کے اندر ہم ایک طرف سے انسانیت کی عظمت کو دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء اور ان کے اصحاب کے ذریعے سے انسانیت اپنی معراج پر پہنچتی ہے، اور اسی واقعے کے اندر ہم انسانیت کے پست ترین پہلو کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں کہ کچھ انسان ہیں جو جانوروں کی طرح بن جاتے ہیں اور اپنے کام کو انجام دے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جو میں نے عرض کیا کہ حادثات پیش آتے ہیں، سیلاب ہیں، طوفان ہیں، زلزلے ہیں، مختلف قسم کے حادثات جو پیش آتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک کہانی ہو سکتی ہے. ممکن ہے کہ مرنے والے کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، ممکن ہے عذاب ہو رہا ہو، ممکن ہے امتحان ہو رہا ہو، ممکن ہے اس کی کسی دعاؤں کا نتیجہ ہو، ممکن ہے کسی اعمال کا اثر ہو، ہم کوئی قانون نہیں بنا سکتے. پروردگار عالم کے ہر کام کے پیچھے مختلف مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں اور وہ سب کا سب مختلف طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. ہاں یہ کہ اس واقعے کے اندر جن لوگوں کو مصیبتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، جن لوگوں کو مشکلات اٹھانی پڑ رہی ہیں، ہماری کوشش کم سے کم یہ ہونی چاہیے کہ جو مصیبت میں مبتلا انسان ہیں اگر ہم ان کے کسی کام آ سکتے ہیں تو کام آ جانا ہماری کوشش ہونی چاہیے. اس وقت جو صورتحال موجودہ صورتحال ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے. اس وقت جو ایک تو یہ کہ خبریں بہت زیادہ موصول نہیں ہو پا رہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ڈبل
مائک
نہیں ٹھیک ہے، بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کچھ تو ہمیں خبریں نہیں مل پا رہی اور اس کی وجہ یہ کہ بات جو جتنے بھی کمیونیکیشن کے ذرائع تھے وہ سب محدود ہو گئے، لیکن جو کچھ نہ کچھ بہرحال مل پایا آج بھی ایک صاحب نے اطلاع دی ہے اور نقل میں انتظامی طرف سے بتایا گیا کہ ان کا بھی کوئی رابطہ ہوا ہے، تو اس میں جو باتیں ابھی تک سمجھ میں آئی ہیں مجھے کہ متعدد تعداد گاؤں 100% آبادی ختم ہو چکی ہے. یعنی جو ہمیں بتایا گیا ٹیلی فون پر وہ یہ ہے کہ اب نہیں کہہ سکتا، ظاہر میں آئی ویٹنس نہیں ہوں، لیکن جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ بے شمار لاشیں کفن ہونے کے تک کے لیے پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ ایک گاؤں کے اندر 100% آبادی ماری جا چکی ہے. ظاہر ان کو کوئی دفنانے والا نہیں ہے، ان کا کوئی پرسان حال موجود نہیں ہے. تو ابھی تک جو آفیشیل ہمارے پاس اطلاعات پہنچ رہی ہیں، ظاہر آپ نے ٹیلی ویژن وغیرہ پہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ 20,000 تک تو گاؤں آفیشیلی ہو، اور آگے جو ہندو اہل بیت کے ماننے والے بھی ہیں جو بہت سارے لوگ اس کے اندر مارے گئے ہیں. انسانیت کے ناطے ہی صحیح ایک دوسرے کے کام آنا، دکھ درد کسی طریقے سے بانٹنے کی کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور جہاں تک ممکن ہے اس میں آپ اور ہم سب مل کر ان کے کام آئیں، کسی طریقے سے ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں. بہر ابھی بہت ابتدا ہے اور کچھ کہہ نہیں سکتے کہ ابھی جو بہت جلدی میں ان کو ضرورت پڑ رہی ہوں گی وہ کیا کیا چیزیں ہوں گی. کچھ ٹیمز ہیں جنہوں نے کل جانے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، راستہ چونکہ بلاک ہوا ہوا ہے ابھی جانا ممکن نہیں ہے، تو کل کچھ لوگ جو ہیں وہ روانہ ہو جائیں گے، مومنین ہی ہیں جو اسلام آباد کروانا ہوں گے ٹیم بنا کر، اور جب یہ لوگ وہاں پہنچیں گے تب امید ہے کہ شاید صورتحال زیادہ واضح ہو پائے گی. ابھی تو ہم صرف صبر کے لیے پروردگار عالم سے دعا کر سکتے ہیں، اور آپ سے میری درخواست یہ ہوگی کہ جیسے ہی آپ کے لیے کوئی موقع فراہم ہو، جیسے کہ انتظامیہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا اس مجلس کے اختتام کے بعد ایک اعلان ہوگا، اس اعلان کے لیے آپ یہاں پر رکیے گا اور اس کو غور سے سماعت کرنائیے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. سب کا سب پروردگار عالم کے اس وسیع نظام کا حصہ ہے، یہ کہ یہی نظام ہے جو دنیا کا نظام ہے، اور اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے خالق کی نشانیاں آتی ہیں، خالق کی طرف سے اشارے مل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں رہنمائی حاصل ہو رہی ہوتی ہے. اب کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان ان تمام کو دیکھ کر ایک عبرت کو اپنے اندر جگانے کی کوشش کرے. کم سے کم پیغام جو ہمیں مل سکتا ہے وہ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کی اور میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ سانحہ ہم سے چند 100 کلومیٹر دور پیش آیا یہی سانحہ یہاں پر بھی پیش آ سکتا ہے، یہی سانحہ دنیا کی کسی بھی اور کونے کے اندر پیش آ سکتا ہے۔ تو بڑی مطمئن زندگی گزارنے والے لوگ اچانک اپنی زندگیوں کو تہس نہس ہوتا دیکھ لیں گے۔ یہ تو خدا نے متعلق نے کتنی دفعہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنی زندگیوں کا حساب مت کرو اس عنوان سے کہ یہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اب یہ ہے کہ یہی مادی دنیا کا دھوکہ بھی ہے، جیسے کہ کل پرسوں سے آئے کریمہ کے اندر عرض ہوا کہ حیات دنیا بھی انسان کو ایک دھوکے میں مبتلا کرتی ہے۔ وہ دھوکا یہی دھوکا ہے، دھوکوں میں سے ایک دھوکا یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو زندگی مجھے مل گئی ہے اب یہ زندگی شاید ختم ہونے والی نہیں ہے۔ خدا نمتال کہتا ہے کہ تم اپنی نشانیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو۔ سورہ فاطر کی آٹھویں آئے کریمہ کو ہم نے کل بیان کر دیا تھا، آج نویں آئے کریمہ کو بیان کریں گے اور اس کے اندر ایسی ہی ایک نشانی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر سحابا فسقناه الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذلک النشور۔ فرمایا اور خدا ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا تاکہ وہ بادلوں کو حرکت میں لائیں، تب ہم ان بادلوں کو مردہ زمینوں کی طرف بھیجتے ہیں اور ان کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ قیامت بھی اسی طرح سے ہے، یہی قیامت ہے۔ فرمایا تم نے اپنی زندگی کے اندر کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ بارش برسا کرتی ہے، بارش سے پہلے زمین سوکھی ہوتی ہے، اس کے اندر جتنے بھی نباتات ہیں وہ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، خوشی کا سے ایک عالم ہوتا ہے۔ اگر انسان کسی قحط زدہ علاقے میں پہنچے تو دیکھ کر اس کو یوں لگے گا کہ جیسے یہ علاقہ ہزاروں سال سے قحط زدہ ہی ہے اور ہزاروں سال قحط زدہ رہے گا، اس طرح کا ایک تصور قحط زدہ علاقے کو دیکھ کر وہ کرے گا۔ لیکن خدا نے مثال فرماتا ہے کہ اسی وقت ہم ہواؤں کو حکم دیتے ہیں، ہوائیں بادلوں کو لے کر آتی ہیں، اور یہ بھی ایک عجیب نظام ہے پروردگار عالم کا۔ جتنا بھی میں اور آپ حتیٰ سائنس کے اوپر غور کریں گے اور اس کے اندر الہی بصیرت ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، میرے اور آپ کے خدا پر یقین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک صاحب نے کتاب ترجمہ کی، محمد علی سید صاحب نے، جسم کے عجائبات۔ اس میں مختلف جسمانی اعضاء میں خالق متعال نے جو پیچیدگیاں رکھی ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ دماغ کی پیچیدگیاں کیا ہیں، زبان میں کیا ہے، قلب کے اندر کیا ہے، جگر میں کیا، مختلف اعضاء کی پیچیدگیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اب جب انسان ان کا مطالعہ کرتا ہے، اور آپ یہ سوچئے کہ یہ مطالعہ بہت سطحی مطالعہ ہے، ورنہ ایک ایک عضو کے اوپر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، پوسٹ پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، ایک ایک حرکت، ایک ایک جسم کے حصے کے اوپر تحقیقاتی کام انجام پا رہے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ یہ جو سارا کا سارا نظام بنا ہوا ہے، اتنا پیچیدہ نظام جس کے اوپر اتنی وسیع تحقیقات انجام پا رہی ہیں، یہ سب کا سب خود سے بن گیا ہے، انسان کے تصور میں نہیں آ پاتی کہ یہ کیمرہ جو یہاں پر رکھا ہوا ہے، یہ کیمرہ ہماری اور آپ کی آنکھ کے سامنے ایک ہزارویں حصے کی ٹیکنالوجی بھی نہیں رکھتا۔ میری اور آپ کی آنکھ کے اندر جتنے کیمراز ہیں اس کے مقابلے میں اس کیمرے کی صلاحیت ایک ہزارویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے، 0.001 بھی نہیں بنے گا یہ۔ اور یہ کیمرہ خود سے نہیں بن سکتا، اس کو بنانے والا چاہیے۔ تو وہ خالق مطالعہ نے جو آنکھ خلق کی ہے، یہ آنکھ کیسے خود بخود بن سکتی ہے؟ اور تمام جسمانی اعضاء کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ اب یہ جو بارش بننے کا عمل ہے، بارش ہونے کا عمل ہے، یہ بھی ایک انتہائی پیچیدہ عمل ہے کہ کس طریقے سے گرم ہوائیں سمندر کے اوپر چلیں، سمندروں اور دریاؤں کے اوپر، وہ گرم ہوائیں پانی کو بخارات کی صورت میں ہوا میں لے کے جائیں، ایک خاص جگہ تک وہ ہوائیں چلتی ہیں، اس کے بعد سرد ہواؤں کا ایک جھونکا آتا ہے اور سرد ہواؤں کا وہ جھونکا اس پانی کو کسی اور سمت لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب ان دونوں ہواؤں کا ملاپ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ایک اور خاص جگہ کے اوپر بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس خالق کا ایک نظام بنا ہوا ہے، اور یہ نظام کب سے ہے؟ یہ نظام 5 ارب سال سے ایسے ہی چل رہا ہے۔ 5 ارب سال ہو گئے ہیں اس زمین کو، اس سولر سسٹم کو بنے ہوئے، اور 5 ارب سال سے یہ نظام کم و بیش اسی طریقے سے چل رہا ہے کہ بارش ہونی ہے، پانی زمین کے اندر جانا ہے، پھر زمین سے باہر آنا ہے اور اس میں ہواؤں میں جانا ہے، اور پھر دوبارہ زمین کے اندر پہنچ جانا ہے. پروردگار فرماتا ہے تم اس نظام کو دیکھ رہے ہو, اس کے اندر مرے ہوئے کو زندہ ہوتا دیکھ رہے ہو, اب تم سمجھ جاؤ کہ بالکل اسی طرح ہم قیامت میں مردہ لوگوں کو زندہ کر دیں گے. اگر قحط زدہ زمین کو دیکھو گے تو تمہیں لگے گا یہ کبھی زندہ نہیں ہوگی. اسی طرح مرے ہوئے انسان کو دیکھو گے, کسی کے لاشے کو دیکھو گے تو تم سوچو گے یہ لاشا ہو گیا, ختم ہو گیا معاملہ, لیکن پروردگار عالم اس کو اسی طرح زندہ کر دے گا جیسے خدا ممتاز نے بڑھتی ہوئی بارش کے ذریعے سے کسی مردہ زمین کو زندہ کر دینا ہے. اب کام صرف اتنا ہے کہ میں اور آپ اپنی چشم بصیرت کو استعمال کریں اور ان تمام حادثات اور سانحات اور واقعات کے پیچھے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ خدا نے مطالعہ کی مصلحتیں اس میں کیا انجام فرمائیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب جس نے الہی بصیرت دیکھ لی اس کو پروردگار عالم کی طرف سے ایک اور پیغام حاصل ہوتا ہے. اگر آپ نے الہی بصیرت حاصل کر لی, آپ کو کائنات کے ہر کام کے پیچھے خدا نظر آنے لگا, زندگی اور موت کے ہر امر کے پیچھے خدا نظر آنے لگا, اب خدا نے ایک عملی پیغام اور بھیجا, من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو شخص عزت چاہتا ہے اسے جان دینا چاہیے کہ عزت بس خدا کے لیے ہے, تمام کی تمام عزت. خدا کہتا ہے بارش برسنے کو تم نے دیکھ لیا, مردے کو زندہ ہوتا دیکھ لیا تم نے, یہ سب خالق کی قدرت ہے. اب جس خالق کے ہاتھ میں اتنا کچھ ہے کہ وہ مرے ہوئے کو زندہ کر سکتا ہے, زندہ کو مار سکتا ہے, اپنی قدرت سے سب کچھ انجام دے سکتا ہے, جب اتنا سمجھ گیا تو اب یہ بات جان لو کہ جس عزت کو ڈھونڈنے کے لیے تم انسانوں کے سامنے سر جھکاتے پھر رہے ہو, یہ عزت بس اللہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. تم کسی اور طریقے سے عزت حاصل نہیں کر پاؤ گے. عزت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناقابل شکست بن جانا, کوئی جھکا نہ سکے, یہ عزت ہے. عزت یہ ہے کہ لوگ آپ کی طاقت کو, آپ کی صلاحیت کا اعتراف کرنے, اس کو ہم کہتے ہیں عزت. خدا عزیز ہے, نا قابل شکست ہے. خدا نے مطالعہ فرماتا ہے جس عزت کو تم ڈھونڈ رہے ہو یہ عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے علاوہ کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی. مجھے ہم نے ایک دن عرض کیا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں قرآن کیسے زندگیاں بدلتا ہے, قرآن ایسے زندگی بدلے گا. اس ایک جملے کو آپ نے سمجھ لیا, دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو عزت چاہتا ہے تو جان لے کہ عزت تو سب کی سب اللہ کے لیے ہے. اگر عزت سب اللہ کے لیے ہے تو گناہ کر کے کیا کمانا چاہتے ہو؟ ایک آدمی کے سامنے کوئی موقع آتا ہے, کہتے اگر یہ ذرا سا کام نہ کروں تو معاشرے میں میری بے عزتی ہو جائے گی. اس سے پوچھیے بے عزتی کس کو کہتے ہیں؟ بے عزتی کیا ہے؟ معاشرے میں مجھے بری نظر سے دیکھا جائے گا. ان کی بری نظر کا کوئی اعتبار ہے؟ یہ کل کسی کو بری نظر سے دیکھتے ہیں, اگلے دن اس کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں, جس کو سر پہ بٹھا لیتے ہیں اگلے دن اس کو پاؤں میں روند دیتے ہیں. اگر یہ معیار ہے تو پھر انسانوں کے پیچھے بھاگو, اور انسان انتہائی بے اعتبار ہے, انسان کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. لیکن اگر تم واقعی عزت چاہتے ہو تو قرآن کریم ایک اور مقام پر فرماتا ہے ان العزت للہ ولرسولہ وللمومنین. عزت تو بس اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے. اگر واقعی عزت چاہتے ہو تو خالق کی طرف جاؤ, اپنے رب سے عزت مانگو. لہذا ایک جگہ پر آدم اثار علیہ السلام کی طرف سے دو احادیث نقل ہوئی ہیں, ان دونوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ختمی مرتبت نے اس طرح سے ارشاد فرمایا, ان ربکم یقول کل یوم انا العزیز فمن اراد عزت دارین فلیطع العزیز. تمہارا پروردگار ہر روز کہتا ہے کہ عزت دینے والا میں ہوں, بس جو شخص دونوں جہانوں کی عزت چاہتا ہے وہ عزیز کی اطاعت کرے. عزت چاہیے ہے تو پہلی بات تو یہ بتاؤ عزت کتنی چاہیے؟ چار انسانوں کے درمیان عزت چاہیے, جاؤ ان چاروں کی اطاعت کرو, وہ تمہاری نظروں میں شاید تمہیں کچھ مل جائے گا. اگر دونوں جہان کی عزت چاہیے, دنیا اور آخرت میں عزت چاہیے, تو اس کی اطاعت کرو جو دنیا اور آخرت میں عزیز ہے اور وہ خالق ہے. اس کی عزت سب پر حاکم ہے, تو اس کی اطاعت کرو تاکہ وہ تمہیں عزیز بنا دے گا. اور ایک اور جملہ اس سے بھی بڑھ کر ہے, ایک شخص امام دوم امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, جنادت ابن ابی سفیان نام ہے ان کا, امام کے پاس آئے اور امام سے سوال کیا کہ عزت کیسے حاصل کی جائے. اچھا, عزت حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا, عربوں کے اندر قبیلے کے ذریعے سے عزت لیتے تھے. کہتے تھے ہمارا قبیلہ اتنا بڑا قبیلہ ہے, یہ ہماری عزت. ایک طریقہ یہ تھا مال کے ذریعے عزت لیتے تھے. کہتے تھے دیکھو یہ بہت عزت دار آدمی ہے. کیوں عزت دار آدمی ہے؟ اتنا مال اس نے لوگوں کے اوپر خرچ کر دیا, تو مال خرچ کر کے عزت دیتے تھے, قبیلے پہ گنوا گنوا کر عزت دیتے تھے. خدا نے اس کو پسند نہیں کیا. جب اس نے امام سے سوال کیا انہوں نے, امام نے یوں جواب دیا, وَإِذَا أَرَدْتَ عِزًّا بِلَا عَشِيرَةٍ وَهَيْبَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ فَخْرُجْ مِنْ ذِلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَى عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ. جب تو چاہے کہ قبیلے اور عشیرے کے بغیر عزیز رہے اور اقتدار کے بغیر ہیبت رہے, تو خدا کی معصیت کی ذلت سے نکل کر اس کی اطاعت کی پناہ میں آ جا, تجھے خدا عزیز کر دے گا. ایک آدمی قبیلے کے ذریعے عزت بناتا ہے. امام فرماتے ہیں فرض کرو تمہیں قبیلے کی عزت نہیں چاہیے, تم کہتے ہو خدایا مجھے عزت دے, میرے پاس کوئی قبیلہ نہیں. ایک دفعہ ایک آدمی ظلم کر کے عزت لیتا ہے. بدترین انسان وہ ہے جو ظلم کر کے احترام حاصل کرے, یعنی کوئی اس کا احترام کرتا ہے اس وجہ سے احترام کرتا ہے کہ اگر احترام نہ کرے تو اس کے ظلم کا شکار ہو جائے گا. یقین فرمائیے, بعض اوقات جب اپنے حکام کو دیکھتا ہوں, اپنے اور دنیا کے حکام کو, تو مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ روایتیں انہی کے لیے اتری ہیں, کیونکہ ان کی عزت سے لوگ اسی لیے کرتے ہیں, یا تو ان سے کام نکلوانا ہوتا ہے یا ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کہ بھیا اگر اس کی عزت نہیں کی اور اس کو کہیں دل پہ لگ گئی تو یہ تو مصیبت کے پیچھے پڑ جائے گا میرے لیے, تو میری تو زندگی عذاب میں کر دے گا. تو لوگ ان کے خوف سے ان کی عزت کرتے ہیں. سمجھ, خوف سے جس کی عزت ہوگی اس کو جہنم کے پسترین درجات میں ڈال دیا جائے گا, یہ عزت نہیں. بس اگر عزت چاہیے بغیر عشیرے کے, کوئی قبیلہ نہیں ہے, بے نام انسان ہے, کہتا ہے مجھے عزت چاہیے. عزت چاہیے بغیر اقتدار کے, بات کہے گا اثر ہوگا, بھائی کے پیچھے کوئی اقتدار نہیں ہے تو کیا کرے؟ امام دوم فرماتے ہیں اللہ کی معصیت اور نافرمانی کی ذلت سے نکلو اور اللہ کی اطاعت کی عزت کے اندر چلے جاؤ, یہاں سے تمہاری عزت بننا شروع ہو جائے گی. اور پھر جو عزت بنے گی تو وہ اتنی ہوگی کہ کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا پائے گا. اس عزت اور ذلت کو انبیاء کرام علیہ السلام نے بیان کیا اپنی زندگی کے ذریعے. کوئی فوج نہیں ہوتی تھی, کوئی قبیلہ نہیں ہوتا تھا, اپنے کام کو انجام دیتے تھے اور اپنے کام کو انجام دینے میں اتنے استوار تھے کہ دنیا کے بادشاہوں کو بھی لرزا دیا کرتے تھے. بعض اوقات جب سوچتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے. ایک لاٹھی تھمے ہوئے تھے, لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھی, ان کے بھائی ان کے ساتھ تھے حضرت ہارون, دونوں کے جسم پہ کپڑے پھٹے پرانے تھے اور پاؤں کے اندر ٹوٹے پھوٹے چپلیں ٹائپ کی, گرد و غبار میں اٹے ہوئے تھے. فرعون کے پر تجلل دربار کے اندر پہنچے, سجا بنا دربار چاندی اور سونے کی بھرمار, اس میں پہنچے اور وہ لاٹھی ٹیک کر فرعون سے کہا کہ تو اس تخت سے اتر جا, اللہ نے اس کو مظلوم بندوں کے لیے رکھا. کتنی طاقت چاہیے یہ جملہ کہنے کے لیے, کسی ایسے مقتدر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوا ایک شخص لاٹھی ٹیک کر کہے کہ اس تخت سے اتر جا, یہ جرت چاہیے. یہ جرت انبیاء کے اندر موجود تھی, یہ عزت ان کے اندر موجود تھی. اور اگر تصور فرمائیے کہ مصائب کا ارادہ نہیں ہے تو یہ جو اسرائے کربلا بازاروں میں جا رہے تھے یہ اس آیت کی تفسیر ہے. اللہ کی دی ہوئی عزت کسے کہتے ہیں؟ یہ تھی عزت الہی. ساری دنیا اس بات پر ڈرتی تھی کہ نعوذ باللہ بے عزتی کرے, لیکن کیا ہو پائی؟ عزت اللہ کی دی ہوئی ہے, وہ اپنی جگہ کے اوپر باقی رہتی ہے, کوئی اس عزت کو ہلا نہیں پائے گا. تو اگر عزت چاہیے ہے تو اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی. من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا, جو عزت چاہتا ہے عزت اللہ کے لیے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, تمام پاکیزہ باتیں اللہ کی طرف جاتی ہیں اور خدا ہوتا ہے جو عمل صالح کو اٹھا لیتا ہے. کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ یہ ہے کہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. اب جتنی بھی تم نے اچھی بات کرنی ہے, اچھا کام کرنا ہے, اس کو خدا کی طرف منسوب کر دو. اگر خدا کی طرف منسوب کرو گے تمہارا چھوٹا سا کام بھی خدا کی طرف جائے گا اور مقام حاصل کرے گا. لہٰذا خالق متعال قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے ما عندكم ينفد وما عند الله باق، جو تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس گیا ہے وہ باقی رہے گا. لہذا ایک واقعہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، رسول اللہ کی زندگی سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، کہتے ہیں رسول اللہ کے گھر پہ کسی نے کھانا تحفے میں بھیجا، کوئی کھانا تحفے میں بھیجا، کسی کوئی پرندہ بھنا ہوا بھیجا یا مرغ بھنا ہوا بھیجا رسول اللہ کے گھر پہ. تو رسول اللہ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اس کو اس میں سے اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اس کے بعد رسول اللہ تشریف لائے اور پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہا کہ اے اللہ کے رسول مثلا بتایا اتنا حصہ بچ گیا ہے. فرمایا یہی نہیں بچا ہے، جو گیا ہے وہ بچا ہے، یہی نہیں بچا، وہ جو اللہ کی راہ میں دیا ہے وہ بچا ہے. اب آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا میری اور آپ کی کمائی کتنی ہے، اور یہ اب اپنے آپ سے کہیے گا کہ جو اللہ کو دیا ہے وہ بچا ہے، باقی سب تو ختم ہو گیا. اب بتائیے قیامت کے لیے کیا بچایا ہے، اس طرح حساب کر لیجئے. سمجھ گئے، تم نے کوئی کام بڑھانا ہے، عظمت دلانی ہے، کام کو زندہ رکھوانا ہے، کیا کرو پھر؟ فرمایا پاکیزہ کام کرو، کلم و طیب، پاکیزہ بات کرو. پاکیزہ بات کہی باقی رہے گی، الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف پاکیزہ بات خود بخود بڑھتی چلی جائے گی. پاکیزہ بات خود بخود بڑھتی چلی جائے گی کیا مطلب ہے؟ ساری دنیا بھی آپ کے مخالف ہوگی نا، آپ کی گلا پکڑنے کی کوشش کرے گی کہ بات نہ نکلے، اور آپ کی بات خدا کے لیے ہوئی تو ساری دنیا کے کاموں میں پہنچ جائے گی، کوئی روک نہیں سکے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. پتہ نہیں کیوں ہمارا اور آپ کا اس مسئلے پر ایمان بہت کمزور ہے. دنیا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اگر ہم صحیح کام کر رہے ہوتے. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، قرآن کریم کی واضح آئے کریم، لا یضرکم من ضل، جو گمراہ ہوا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت پا جاؤ، بس تم ہدایت پا جاؤ. ان میں کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہم چھوٹے چھوٹے ممبروں پر لڑ رہے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پروگرامز کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں. کتنا افسوسناک لگ رہا ہوتا ہے جب ایک پروگرام ہوتا ہے اور دو گروپ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ٹرک کے اوپر قبضہ کون کرے گا، یا کسی جگہ پر مجلس ہو رہی ہوتی ہے اور دو بیوقوف اس بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بینر کس کا لگے گا. صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ کچھ بھی خدا کے لیے نہیں ہو رہا، ان میں سے کوئی خدا کے لیے نہیں. اگر خدا کے لیے ہوتا تو اس طرح سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تم آتے ہیں لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کیوں تم ڈرتے ہو کہ تمہیں جس نے گمراہ ہو گیا وہ نقصان پہنچا دے گا؟ گمراہ ہونے والے کی طاقت کیا ہے؟ تم خدا کے لیے کرو، خدا کے لیے کرو گے خدا تمہارے کام کو خود بخود زندہ کر لے گا. اور اب آپ اس طرح سے دیکھیں، آج زندہ نہیں بھی ہوا تو کیا ہوا؟ مجھے دنیا میں تو زندگی چاہیے بھی نہیں تھی، کس کے لیے کر رہے تھے؟ خدا کے لیے کر رہے تھے. اگر خدا کے لیے کر رہے تھے تو نہ زندہ ہو، مر جائے، مٹ جائے. یعنی فرض فرما لیجئے میں یہاں سے مر گیا اور اس دنیا میں کوئی میرا نام لینے والا نہ رہے، نہ رہے، مجھے کیا مشکل؟ اب انسان لاکھ جتن کرتا ہے میں مر جاؤں تو میرا نام زندہ رہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہے. میں بہت ساری چیزوں کا اپنی ذاتی فکر کی وجہ سے جسے کہتے ہیں مخالفت کر گزرتا ہوں. مثلا میں بہت زیادہ پسند نہیں کرتا ذاتی طور پر، اب جو ہوتا ہے اسے میں قبول کرتا ہوں، جو جس نیت سے کرتا ہے کر لے. ذاتی طور پر بہت زیادہ پسند نہیں کرتا تختیاں لگوانا، اس کی وجہ یہ کائنات فانی، یہ کوئی باقی رہنے والی جگہ ہے نہیں. یقین فرمائیے جس نے اس مسجد کو بنانے میں چندہ دیا ہے اس کو پوری دنیا بھی بھلا دے گی، کیا کرامن کاتبین بھلا سکتے ہیں؟ اصل کیا خالق مطالب بھلا دے گا کہ میرے اس بندے نے میری خاطر یہ کام انجام دیا؟ اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، فرض کر لیجئے کہ اس مسجد میں جن مزدوروں نے کام کیا تھا ان میں سے کسی ایک مزدور نے اپنی ایک دن کی تنخواہ اللہ کے نام پہ نہیں دی، آپ کے میرے پاس کوئی ریکارڈ کہ مزدور نے کام کیا نہیں؟ ہمارے پاس تو یہ بھی موجود نہیں ہوگا کہ کن مزدوروں نے کتنی تنخواہیں لی ہوں گی، شاید نہ ہو، شاید موجود ہو، کہہ نہیں سکتا میں. لیکن کیا خالق کی نظروں سے چھپ گیا ہوگا کہ ایک بندہ خدا نے میری خاطر پورے دن محنت کی ہے؟ نہیں چھپ سکتا، کیسے چھپے گا؟ پھر وہ اسے جزا نہیں دے گا. مجھے یوں لگتا ہے ان تمام چیزوں کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا ہے, یعنی ناموں کو زندہ کرنے کا. ہاں ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, عمل کسی اور نے کیا ہے, میں اس کے نام کو زندہ رکھتا ہوں تاکہ دوسروں کو بتاؤں کہ دیکھو اس طرح اچھا عمل کرو, یہ ایک علیحدہ معاملہ. میں خود ہی اپنے نام کو زندہ کروں اس کی کوئی منطق مجھے, مخلصانہ منطق جو ہے وہ زیادہ سمجھ میں نہیں آتی. لہذا کام انجام دیجئے, آپ کام انجام دیں گے خدا فرماتا ہے الیہ یسعد الکلم الطیب, اچھی بات خود بخود اللہ کی طرف بڑھتی بھی چلی جائے گی. والعمل الصالح یرفعہ, اور خدا پاکیزہ کام کو, صالح عمل کو خود بخود بڑھا دے گا. اچھا خدا پاکیزہ عمل کو بڑھائے گا تو کیا ہوگا, اس کا بھی ہمیں نتیجہ دیکھنا چاہیے. پاکیزہ عمل کو بڑھائے گا تو اس عمل کی برکت ہزاروں ان کام سے بہتر ہو جائے گی جس کے اندر عمل صالح نہیں ہوگا. خدا پاکیزہ عمل کو خود بخود بڑھاتا ہے اور اس کی قدر کو خدا جانتا ہے, اس کام کو خدا خود بخود ترقی دیتا ہے, اس کام کو خود بخود کمال دیتا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ ایک بات کہتے ہیں اور اس بات کو ہمارا آپ نے یوں ہی کہہ دیا ہوتا ہے, اور وہ بات کسی کے کام آتی ہے اور 50 سال کے بعد 20 سال کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر فلاں شخص نے ایک بات کہی تھی, آج اس کے اثر میں کیا کچھ انجام پا گیا. وہ ایک مخلص بات, ایک بات جو خلوص سے کہی گئی تھی وہ اپنا اثر دکھا دیتی ہے. خدا برکت دینے والا ہے, اپنی نیتوں کو خالص کرنا چاہیے اور خالق متعال کی خاطر انتہائی پرخلوص اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں خاموشی کے ساتھ کام کو انجام دینا چاہیے. جو کام خاموشی کے ساتھ انجام پائے گا اس کی قدر کو خدا بہت اچھی طرح جانتا ہے. یہ جو ایران عراق کی جنگ ہوئی تھی, اس میں میں کبھی کبھی اس کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں کہ ظاہر ہے میری جو عین جوانی کا ٹائم تھا وہ اس جنگ کو دیکھ رہا تھا. تو انسان اپنی جوانی میں جو چیزیں دیکھتا ہے اس سے زیادہ متاثر ہوتا ہے, کم سے کم میرے ساتھ تو ایسا ہوا. تو اس میں بہت پاکیزہ انسانوں کو دیکھا کرتے تھے ہم. آپ یقین فرمائیے, اب تو ظاہر بولنے سے کوئی نقصان نہیں ہے, وہ یہ کہ جو لڑکے جنگ سے واپس آتے تھے دوبارہ جنگ پہ جانے کے دوران, ہمارے تو روم میٹ ہوتے تھے وہ, ایرانی بچے ہوتے تھے وہ جو ہماری عمر کے تھے اس وقت, یقین مانیے راتوں کو تڑپا کرتے تھے اللہ کے سامنے, اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے جس کی کوئی حد نہیں. کس بات پر, خدا زندہ واپس کیوں آ گیا, دوسروں کی طرح شہید کیوں نہیں ہوا. اور پھر جب ان کو اتنا تڑپتا دیکھتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے اگلی دفعہ جائے گا اب بھی واپس نہیں آئے گا. اس بری طرح سے جو یہ گریا کر رہا ہے تو خدا اس کو شہادت دے ہی دے گا. اور ایسے ہی ہوتا تھا کہ جو جتنا تڑپتا تھا وہ اتنی ہی تیزی کے ساتھ خدا کی طرف روانہ ہوتا تھا. بس یہ آئے کریمہ کا ترجمہ ایک دفعہ عرض کر دوں, جو شخص عزت چاہتا ہے اسے چاہیے, جاننا چاہیے کہ ساری عزت خدا کے لیے ہے, پاکیزہ باتیں اس کی طرف بڑھتی ہیں اور وہ عمل صالح کو اوپر لے جاتا ہے. اور اس کے بعد فرمایا والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید, اور جو برے برے منصوبے بناتے ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے. وہ مکر اولائک ہو یبور, ان کے تمام مکر و فریب پانی میں مل جائیں گے, مکر و فریب نہیں چلنے والے. دیکھیے کتنا مکر و فریب دشمن کرتا تھا, تفصیل سے سیلم کے ایک دفعہ کی مجلس میں نے یہاں پہ عرض کیا تھا کہ یزید بیوقوف انسان نہیں تھا, بید اللہ نے زیادہ بیوقوف آدمی نہیں تھا, یہ لوگ بہت منجے ہوئے پولیٹیشنز تھے. انہوں نے اپنی دانش میں سید الشہداء کے خلاف بڑا نپا تلا منصوبہ بنایا تھا, بڑا انہوں نے اپنے ذہن میں شیطانی منصوبہ بہت زبردست تیار کیا تھا کہ ہم یہ کر لیں گے, ہم یہ کر لیں گے, ہم سید الشہداء کے مقام کو اس طریقے سے کم کر لیں گے, اس طرح سے کم کر لیں گے. لیکن ایک ارادہ الہی پیچھے سے موجود تھا, اور وہ ارادہ الہی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مکر اولائک ہوا یبور, ان کے تمام مکر و فریب پانی میں مل جائیں گے. تو سب کچھ کر لیا, آخر وقت تک سمجھتے رہے کہ ہم جیت گئے, اور بعد میں پتا چلا کہ نہیں, جیت تو سید الشہداء کی ہوئی, جیت تو ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو خدا کی خاطر کام کر رہا ہوتا ہے, جو خدا کی خاطر جان دے رہا ہوتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. پھر توحیدی بصیرت دینے کی کوشش کی گئی ہے آیت کریمہ کے اندر. خدا چاہتا ہے کہ توحیدی بصیرت میرے اور آپ کے ذہن کے اندر سختی سے بیٹھ جائے, سب خدا سے ہے, سب خدا کے علم میں ہے, یہ ساری پریشانیاں, ساری دھوکے بازیاں, کبھی کبھی ہمارا اپنے کام سے نکل جانا, خدا کے علاوہ کسی اور کو اپنے ذہن کے اندر لے آنا, کسی اور سے امیدیں وابستہ کر لینا, یہ تمام کا تمام توحیدی بصیرت کی کمی کی وجہ سے. جس دن میں نے اور آپ نے اللہ سے ہٹ کر کسی سے امید لگائی, اس کا مطلب یہ ہے اس جگہ ہم نے شرک کر لیا, ہم نے سمجھا خدا کے علاوہ بھی کچھ کرنے والا ہے. اور جب انسان کسی جگہ محتاج ہو جاتا ہے تو اس توحیدی بصیرت کو بچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, وہ عام انسانوں کے ہاتھوں کو زیادہ دیکھنے لگتا ہے پروردگار عالم کے مقابلے میں. خدا چاہتا ہے یہ بصیرت تمہارے اندر زندہ رہے. فرمایا خدا نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفہ بنایا, پھر تمہارے جوڑے بنا دیے. کوئی عورت وضع حمل نہیں کرتی اور نہ حاملہ ہوتی ہے مگر اللہ کے علم کے ساتھ. وما یعمر من معمر, اور کسی شخص کی عمر نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے مگر ان کے سب کا سب اللہ کی کتاب میں موجود ہے. خدا ہمارے سب کا سب ہمارے علم میں ہے, کوئی چیز ہم سے پوشیدہ نہیں ہے. کوئی چیز ہم سے کائنات کے اسرار کوئی چھپائے بیٹھے ہیں جو کہیں سے شاید کسی کی نظروں سے رہ جائے گا, تو کوئی چیز چھپنے والی نہیں ہے. آج ہمارے پاس ایسے ایسے واقعات موجود ہیں جس میں انسان یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مثلاً جو انجام دینے والا تھا کہ اس نے بہت خاموشی سے انجام دیا تھا, کوئی نہیں سمجھ پایا ہوگا. لیکن آج دنیا کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں زمانے میں, مثلاً بعض مورخین جب کشف کرتے ہیں تو ہزار سال پہلے کسی جرم کو انجام پایا گیا تھا اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہزار سال پہلے اس آدمی نے جرم انجام دیا تھا, تو وہ ہزار سال تک مثال کے طور پر اپنے مکر کے اندر کامیاب رہا, لیکن ہزار سال کے بعد بھی اس کا مکر و فریب آخرکار کھل گیا. تو خدا فرماتا ہے کچھ بھی ہو جائے سب کا سب خدا کے پاس موجود ہے, کوئی چیز بچے گی نہیں. اور یہ جو دوسرا جملہ فرمایا وما یعمر من معمر ولا ینقص من امره عمره الا فی کتاب, نہ کسی کی عمر زیادہ ہوتی ہے نہ کسی کی عمر کم ہوتی ہے. یہ دو انسانی آرزو اور خوف, انسان سارا کا سارا اپنی آرزوؤں اور اپنے خوف کے اوپر چلتا ہے. کچھ چیزوں کی آرزو, کچھ چیزوں کا خوف. آرزو کس بات کی؟ آرزو اس بات کی کہ میرے پاس فلاں ہو, میری عمر اتنی لمبی ہو جائے, میرے پاس طاقت بڑھ جائے. اور خوف کس بات کا؟ خوف اس بات کا کہ یہ دنیا میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے. تو انسان جب بھی کہیں کوئی گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے ان دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے, یا آرزو کی وجہ سے ہوتا ہے یا خوف کی وجہ سے ہوتا ہے. خدا فرمانا ہے جتنی تمہاری آرزوئیں ہیں اور جتنے تمہارے خوف و خطر ہیں وہ سب ہمارے سامنے ہیں, یہ سب کا سب کتاب میں. اب ایک دو جملے بس کتاب کے بارے میں اور اختتام پذیر کرتے ہیں. کتاب کیا چیز ہے؟ اس قرآن کریم میں بار بار کتاب آیا ہے, کرامن کاتبین, کاتب دو فرشتے لکھنے والے. لکھیں گے تو ظاہر ہے کوئی کتاب کاپی ہوگی جس سے لکھیں گے. کتاب آ گیا پھر دوبارہ خدا کی کتاب میں ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب پروں کے اوپر بات کی تھی تو ہم نے عرش کی مثال دی تھی, کرسی کی مثال دی تھی. اب یہاں پر جو لفظ آ رہا ہے ہمارے سامنے بار بار وہ کتاب آ رہا ہے. تو اب ذرا تصور کرتے ہیں اور تھوڑا سا جاننے کی کوشش کرتے ہیں یہ کتاب خدا ہے کیا, اور کتاب ہم کس چیز کو کہتے ہیں. تو پہلے عام ڈیفینیشن کے اندر فرق جاننے کی کوشش کیجیے گا. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں ایک صفحہ, ایک دفعہ کہتے ہیں ایک ورق, ایک دفعہ کہتے ہیں چند ورق, اور ایک دفعہ کہتے ہیں کتاب. تو ایک صفحہ, ایک ورق, چند ورق اور ایک کتاب, ان سب میں فرق کیا ہے؟ مجھے کہ کتاب چند جڑے ہوئے اوراق ہوتے ہیں, چند جڑے ہوئے ورق ہوتے ہیں جو دو جلد کے درمیان قرار پائیں. کتاب چند جڑے ہوئے ورق ہوتے ہیں جو دو جلد کے درمیان قرار پائیں. تو اگر دو جلد نہ ہو تو اسے ہم کتاب نہیں کہتے. دو اوپر ایک کور اور ایک ادھر سے ہونا ضروری ہے کتاب کے لیے. اور جناب علی کتاب کیا ہوتی ہے؟ اس میں چند اوراق ہونے چاہیے, ان اوراق کے اندر کچھ لکھا ہوا ہونا چاہیے. تو اگر کوئی خالی صفحے ہوں انہیں ہم کتاب نہیں کہتے, ان میں کچھ لکھا ہوا ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کیا خدا کے پاس کوئی کتاب ہے؟ اگر خدا کے پاس کتاب ہے تو پھر بڑے مسائل سامنے آئیں گے. مجھے کہ اس کتاب کے لیے ہمیں دو جلد بنانی پڑیں گی, چند صفحے بنانے پڑیں گے, پھر ان صفحوں کو جوڑنا پڑے گا, پھر اس کے اندر کچھ لکھا ہوا بھی چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ آیا یہ سب کا سب خدا کے پاس ہے؟ پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ فرشتے بھی کچھ لکھ رہے ہیں. اب فرشتے لکھ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی کتاب لانی پڑے گی کہ بھائی وہ بیٹھیں گے تو لکھیں گے. پھر ان کے پاس وہ کتاب ہوگی تو وہ کتاب بہت بڑی ہونی چاہیے, کیونکہ ایک انسان کے تمام اعمال بشمول نیات, نیتیں بھی فرشتوں کو لکھنی ہوں گی. تو پتہ چلے گا کہ ایک ایک فرشتے کے پاس جو ہے وہ پتہ چلے گا نیشنل بینک کے لیجرز کے برابر ایک ایک کتاب ہونی چاہیے, جس کے اندر وہ پتہ نہیں بےچارا کیا کچھ لکھتا رہے. پھر بعض اوقات ہوتا یہ کہ کوئی کام بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کا ثواب ایک حج کے برابر ہوتا ہے, اور زیادہ اچھا ہو گیا تو 100 حج کے برابر ہو گیا. تو ابھی میں نے ایک دعا پڑھ کے فارغ نہیں ہوا تھا جو اس کو 2500 حج کا ثواب لکھنا ہے, تو اب وہ بےچارا 2500 لائنیں لکھ رہا ہے اور میں نے دوسرا کام انجام دے دیا, تو اب ایک اور مشکل پیش آ گئی کہ فرشتہ بھی اس کو شمار نہیں کر پا رہا. ارے واقعا ایسا ہی ہے. یعنی میں نے ابھی پچھلے سال کہیں آسٹریلیا گیا تو میرے منہ سے نکل گیا یہ, سارے بچے ہنسنے لگے, وہ یہ کہ اگر کوئی مغربی ممالک کا بچہ کرامن کاتبین کی تصویر کھینچے تو ان کے ہاتھ میں کتاب کے بجائے لیپ ٹاپ پکڑا دے گا, کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ لیپ ٹاپ لیے بیٹھے ہوں گے اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اسے دھڑ 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 ٹائپ کیے چلے جا رہے ہوں گے. سب کا سب تشبیہ, سب کا سب تشبیہ, خدا کے پاس صفحات نہیں ہیں. اب یہ تشبیہ کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ایک بڑی عجیب روایت میں ایک دفعہ معراج کے اوپر شیعہ اور سنی روایتوں کو پڑھ رہا تھا, تو بدقسمتی سے اہل سنت کے منابع میں ایک روایت دیکھی کہ رسول اللہ معراج کے موقع پر اللہ کے اتنے نزدیک چلے گئے کہ اللہ کے قلم کی ٹک ٹک کی آواز بھی آ رہی تھی. اس بکم کہ بھائی یہ خدا بھی بناؤ, پھر ایک قلم بھی بناؤ, پھر قلم لکڑی کا ہو اور پھر وہ تختی پر لکھے تاکہ ٹک ٹک کی آواز آئے اور رسول اللہ اس ٹک ٹک کی آواز کو سنے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اہل بیت سے دور جانے کا نتیجہ ہے. اہل بیت سے علم نہیں لیں گے تو پھر قرآن کے ساتھ یہ مذاق شروع کر دیں گے. یہ جب ابو ہریرہ جیسے لوگ بیٹھیں گے اور روایتیں سنائیں گے جو یہ طے کر کے بیٹھتے ہیں کہ اہل بیت سے نہیں لینا ہے, تو پھر یہ ہوگا. یہ سب اللہ کے علم کی مثالیں ہیں. یعنی کتاب لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح کہتے ہیں ہم تختی کو, محفوظ کہتے ہیں جس کو سیکیور کر دیا گیا. لوح محفوظ ایک سیکیور تختی, ایک تختی جو مثال کے طور پر بڑی موٹی سی تجوری کے اندر رکھی ہے ظاہری طور پر, اس کو ہم لوح محفوظ کہیں گے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اللہ کے ارادے کے مختلف درجات کے نام ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. سب اللہ کے ارادے کی بات ہے. اب میں اس میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ورنہ میں عرض کر رہا ہوں یہاں پہ مشکل یہ ہے کہ آپ کو بلاخر ایک ٹائم فریم کے اندر کہیں رہنا ہے کہ کہیں بالکل ہی آؤٹ نہ ہو جائے, ورنہ کسی کو اگر اور زیادہ ضرورت پڑے اس کے اوپر جاننے کے لیے تو ہمارے استاد آیت اللہ مصباح یزدی کی ایک کتاب ہے قرآنی معارف. قرآنی معارف کی 3rd volume کے اندر انہوں نے ان تمام چیزوں کی کچھ کچھ تشریح کی ہے, تو اس میں لوح کی تشریح بھی ہے, کتاب کی تشریح بھی ہے, تو اس کو آپ وہاں پر مطالعہ کر سکتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا پروردگار عالم کے ارادے کی نشانیاں ہیں. کہ اس کا ارادہ ایک دفعہ کتاب کے درجے پر ہے اور ایک دفعہ لوح کے درجے پر ہے. تو خدا فرماتا ہے یہ سب کا سب میرے علم میں ہے, کوئی چیز میرے نظر سے غائب نہیں ہو سکتی. اور عزت اگر کسی کو چاہیے ہے تو اس کو خدا کا دامن تھامنا پڑے گا. اگر وہ خدا کا دامن تھامے گا اس کو عزت ملے گی, اس کو سرداری ملے گی اس دنیا میں اور اس دنیا کے اندر. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر عزت کا معاملہ ہو, یہ واقعہ بھی عرض کرتا چلوں اس کے بعد پھر آگے بڑھیں, اختتام کر دیں بالکل. بجے کہ ایک آدمی ایک بادشاہ کے پاس خدمت کرتا تھا, پہلے بھی شاید کسی سال میں سنا دیا ہو یہاں پر, ایک بادشاہ کے پاس خدمت کرتا تھا 20-25 سال, اس کی جو ہے وہ وزیری وزارت پہ رہا, اس کا وزیر رہا, بہت عرصے تک اس کے لیے محنتیں کرتا رہا. تو ایک دفعہ وہ بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا, جیسے ہی ناراض ہوا اسے کہا اس کو جیل میں ڈال دو. وہ بےچارے کو پکڑ کے جیل میں لے جانے لگے. جب جیل میں لے گئے اس کو ڈال دیا جیل میں, کال کوٹری میں پڑا رہتا تھا. ایک دفعہ اس نے نگہبان سے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ ایک دفعہ مجھے بولنے کی اجازت تو دے دو. تو بادشاہ نے کہا کہ اس سے کہو کہ آ جائے لیکن رحم کی درخواست نہیں کرے گا, معافی نہیں مانگے گا, معافی شافی کچھ نہیں, اب تو جیل میں ہی پڑنا ہے. کیا لگا مجھے قبول ہے, اس سے کہو بس ایک جملہ کہنا. کیا لگا اس کو بلاؤ باہر. باہر آیا کہنے لگا سرکار مجھے بس ایک جملہ کہنا ہے, وہ یہ کہ 25 سال میں نے آپ کی خدمت کی ایک غلطی پر آپ نے مجھے جیل میں ڈال دیا. 25 سال خدا کی خدمت کرتا تو آپ سے زیادہ بڑا بادشاہ بنا دیتا ہوں. اب مجھے سمجھ میں آ گیا. یہاں دنیا میں یہی ہے, 100 آدمیوں کے سامنے سر جھکاؤ گے 100 جوتے بھی کھاؤ گے, 100 ذلتیں بھی اٹھاؤ گے. ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ, سب کے سامنے تمہارے سر کو بلند کر دے گا, پھر کوئی سر جھکنے نہیں دے گا وہ. اور اگر کسی کو مزاج دیکھنا ہے تو بس واقعی کربلا کو دیکھ لیں. اصل جب واقعی کربلا کو انسان دیکھتا ہے, اور میں ابھی آپ سے عرض کیا تھا, خاص کر یہ جو قافلہ گزرا ہے, یہ عزت اور ذلت کے مفہوم کو بدل دیا. اس قافلے کا گزرنا یہ بڑی عجیب چیز ہے. اصل بعض اوقات سوچنے لگتا ہوں تو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوا ہوگا. یعنی اب میں منظر کشی کروں, آپ ذرا اس کو تحمل سے سماعت فرماتے رہیے گا. وہ یہ کہ امام چہارم قافلے کے آگے آگے چل رہے ہیں, پاؤں میں زنجیریں لگی ہوئی, گردن میں بیڑی ہے, ایک رسی سے گھسیٹے جا رہے ہیں. ان کے پیچھے ایک رسی ہے جس میں بیویوں کے بازو بندھے ہوئے ہیں. ان کے آگے جو گھوڑے چل رہے ہیں, ان گھوڑوں کے گلوں میں حضرت عباس اور حضرت قاسم کا سر لگ رہا ہے. یہ جہاں سے جاتے ہیں لوگ اس پہ پتھر مارتے ہیں, اس پر آگ پھینکتے ہیں, نعوذ باللہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں. اب آپ مجھے بتاؤ ذلت کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اتنی مصیبتیں اٹھا لی اور اب بھی زمینی کے لیے تھی. جس وقت وہ سب لوگ پتھر مار رہے تھے, جس وقت وہ سب لوگ آگ برسا رہے تھے, اس وقت بھی عزت انہی سید سجاد کے لیے تھی. جن زنجیروں سے خون بہ رہا تھا, اگر خدا ان زنجیروں کو زبان دیتا تو وہ زنجیریں کہتی کہ عزت اس زنجیر میں بندھے ہوئے شخص کے لیے ہے, کوئی اس کی عزت کو کم نہیں کر سکے گا. اور اگر کوئی وہ منظر دیکھتا کہ اس نیزے کے اوپر سرے حسین بلند ہے, جس کی نورانیت آسمان تک پھیلی ہوئی تھی, وہ سورہ کہف کی آیت پڑھ رہا تھا, اب حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اب کوئی پوچھے عزت کس کے لیے ہے؟ تم نے اس سر کو کاٹ تو دیا, ان کے لاشے کو کربلا میں بیگوروں کا پہ چھوڑ تو دیا, اس سر کو نیزے پہ لگا لیا, بازاروں میں پھرا لیا, لیکن با خدا عزت ابھی بھی اسی سر کے لیے ہے, عزت ابھی بھی سید سجاد کے لیے ہے, عزت ابھی بھی اس لوٹے پٹے قافلے کے لیے ہے.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کی عبادت کو قبول فرما. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار, دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار, ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما. اے پاک پروردگار, اس کانے کے اندر جو لوگ جا بحق ہوئے ہیں پاک پروردگار, جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں پاک پروردگار, انہیں شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما. اے پاک پروردگار, ان کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, ان کے پسماندگان انتہائی سختی کے عالم میں ہیں پاک پروردگار, ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. ابھی بھی کچھ خبروں میں اس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کے کراہنوں تک کی آوازیں اس ڈھیروں میں سے آ رہی ہیں. اے پاک پروردگار, جتنے بھی زخمی ان ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں پاک پروردگار, بحق محمد و آل محمد ان کی جان کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار, جو لوگ بچ گئے ہیں ان کو صحت و تندرستی عنایت فرما. اے پاک پروردگار, جن کے گھر بار اجڑ گئے ہیں پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے گھر بار کو دوبارہ آباد فرما.
فرما.
اے پاک پروردگار، اس سانحے کے سلسلے میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. اے پاک پروردگار، مومنوں کی مدد کے لیے ہمارے دلوں کو زیادہ سے زیادہ مضبوط فرما. اے پاک پروردگار، ہمارے ارادوں کو مستحکم فرما. اے پاک پروردگار، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار، جو لوگ بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، قرض کے بار میں ہیں، بالاخص تین مومنین کے لیے دعائے صحت کے لیے درخواست کی گئی ہے، ایک بچی زارا، ایک مومنہ کلثوم بی بی اور ملکہ فاطمہ، ان تمام کو پروردگار بحق کے بیمار کربلا شفا عاجل کامل عنایت فرما. اے پاک پروردگار، سید و سردار، مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما. ایک بار پھر اعلان کر رہا ہوں کہ اس مجلس کے بعد انتظامیہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا، اس کے لیے آپ تشریف فرما رکھیے گا، اور ان مومنین و مومنات اور اپنے تمام مرحومین مومنین و مومنات اور وہ تمام مرحومین جن کو اب تک دفنا دیا گیا احسان ہے کہ اندر اہل بیت کے چاہنے والوں میں، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ، تین مرتبہ سورہ اخلاص. مرحوم اکبر علی جعفری، مرحوم علاء الدین ہاشم، مرحومہ جینا بھائی، مرحوم حکیم ہاشم علی، مرحوم سکینہ بھائی سچے دینا، مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحوم رشتے دار، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحوم فاطمہ بھائی جمعہ لاڈک زوجہ قاسم علی محمد علی دینا، ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آله.